نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم ولا تخفي صدورهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. محترم حضرات، میں نے یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو چوتھے پارے کی. جو کچھ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے وہ ابھی آ جائے گا. میرا موضوع چل رہا ہے کئی ہفتے سے، یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں، بت پرستوں اور غیر مسلموں کے بارے میں. جیسا کہ آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں گے تو وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی جو میں عرض کر چکا ہوں. یعنی یہ کہ قرآن کریم نے اعلان فرما دیا سورہ بقرہ کہ یہ یہودی اور یہ نصرانی تم سے ہرگز راضی اور خوش نہ ہوں گے، چاہے کوئی جتن کرو، چاہے تو اپنے آپ کو چھلا چھلایا انگریز بنا لو، لیکن دل تمہارا مسلمان ہو، چاہے تم اپنی معاشرت کو بالکل مغربی اور انگریزی بنا دو لیکن دل میں تمہارے ایمان، تو یہ راضی نہیں ہوں، یہ خوش نہیں ہوں، یہ تمہیں کبھی اپنا نہ سمجھیں گے. ہاں اگر تم اسلام چھوڑ کر ان کا دین اختیار کر لو تو خوش ہو جائیں گے. اس آیت کے بارے میں پہلے بہت کچھ عرض کر چکا ہوں. گزشتہ مجلس میں میں نے آخری بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے صراحتاً تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنانا. چنانچہ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء. ایسے آسان الفاظ ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. لا تتخذوا کے معنی ہے مت بناؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا کے معنی ہر مسلمان جانتا ہے کہ اے ایمان والے مت بناؤ. کس کو؟ الیہود والنصاریٰ، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کیا مت بناؤ؟ اولیاء، اپنا دوست، انہیں دوست نہ بناؤ. ذرا سوچئے، اتنا صریح حکم ہے. آگے فرمایا بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور میں اسے اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ تمہاری مخالفت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلمانوں کی مخالفت میں یہ بالکل متحد ہیں. یہی نہیں بلکہ اور جتنے بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ سب کے سب اس امت مسلمہ کے مقابلے میں متفق اور متحد ہیں. آگے پھر تنبیہ کی اور خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا یعنی ایمان والوں میں سے، خوب سمجھ لے وہ بھی انہی میں سے ہوگا. اللہ محفوظ رکھے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا. اس کے مطلب بہت سے ہیں، میں تو یہاں پر صرف وہ مطلب عرض کروں گا جو آخرت سے متعلق ہے. اللہ محفوظ رکھے ایمان والوں کو، یعنی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا آخرت. بجائے اس کے کہ آخرت میں حشر ہو انبیاء کرام کے ساتھ، آخرت میں ہمارا حشر ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے، آخرت میں ہمارا حشر ہو صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، حشر ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ بتائیے کس قدر بدترین انجام ہے اس کا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ سورہ مائدہ کی آیت جس میں صاف بتا دیا کہ ان سے دوستی ہرگز نہ کرے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں۔ آج جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے، یہ تین آیتیں مسلسل ہیں، اور ان تین آیتوں میں یہ مضمون اور زیادہ وضاحت کے ساتھ، یہی مضمون کہ ان کو دوست نہ بناؤ، بڑی وضاحت کے ساتھ مسلسل تین آیتوں میں یہ مضمون ہے، اور آخر میں پھر مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل اور ہدایت جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آ جائے گا، بیان اس کا آ جائے گا۔ اسی ذیل میں میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ جب میدان جنگ میں یہ اس امت کو شکست نہ دے سکے، جیسا کہ متعدد واقعات سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا، تو انہوں نے اپنے حملوں کا انداز بدلا، اب میدان جنگ کے حملے انہوں نے نہیں کیے، 1914 سے 1920 تک تو جنگ رہی، اس کے بعد سے انہوں نے لبادہ بدل لیا، اور پھر انہوں نے دوسرا انداز اختیار کیا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے ذہنوں پر حملہ کرو، ان کے دلوں پر حملہ کرو، ان کی معاشرت پر حملہ کرو، اور ان کی اسلامی اقدار پر حملہ کرو۔ آپ ناراض تو ہو رہے ہوں گے اور ناگوار بھی گزر رہا ہوگا، لیکن حقائق چھپائے نہیں جا سکتے، حقیقتیں تو آیا ہو کر اور ظاہر ہو کر رہتی ہیں، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے علاقوں کو تو میں چھوڑتا ہوں، میں صرف ہندوستان کو لیتا ہوں کہ دیکھیے کیسی انہوں نے ذہنی طور پر اس امت کے اوپر یلغار کی اور حملے کیے، اور کیسے اس امت کے اوپر ان ملعونوں نے اور ان بدبختوں نے دلوں پر حملے کیے، اور کس طریقے سے ان کی اسلامی اقدار کو پامال کیا۔ خود انہی کے دانشوروں کا فیصلہ ہے جو اس زمانے میں تھے، ان دانشوروں کا فیصلہ ہے۔ ناراض ضرور ہوں گے آپ، لیکن میں عرض کروں گا، انڈیا لائبریری آفس کے اندر موجود ہے، جیسا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنایا، خود تو نہیں دیکھا، کہ ان کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب رائج کرو، کون کون سے راستے سے، تعلیم کے راستے سے نمبر ایک، ذہنی راستے سے نمبر دو، ثقافت کے راستے سے نمبر تین، اور معاشرت کے راستے سے اپنی زبان اور اپنی تہذیب عام کر دو ہندوستان میں، یہ منصوبہ ان کا بنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان بدبختوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی، وہ فارسی زبان جو اسلامی زبان کہی جاتی تھی اس زمانے، اور فارسی زبان میں اسلامی ثقافت اور اسلامی علوم کا بہت بڑا خزانہ آج تک موجود ہے. سب سے زیادہ عربی زبان میں ہے، پھر فارسی میں، پارا اردو کے اندر آ رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے. تو سب سے بڑا خزانہ عربی کے بعد علوم اسلامی آتا ہے، اسلامی ثقافت کا اور حدیث و قرآن کا فارسی زبان. یہ فارسی زبان سرکاری زبان تھی پورے ہندوستان میں. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جس سے آج کل کی نسلیں تو ناواقف ہوں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں اور سنائیں. اب ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور وہاں سے ہر قسم کی بدماشی اور فحاشی اور ہر قسم کی ڈاکہ زنی کے طریقے یہ حاصل کرو. ہمارا تو اب یہ موضوع بن گیا، اللہ محفوظ رکھے. 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کے خلاف، جو اپنی ایک مستقل تاریخ اور مستقل داستان ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کی جانب سے بعض ایسے ظلم ظاہر ہوئے کہ جس سے ان کو ناکام ہوئی جنگ آزادی، عمومی طور پر ناکام ہوئی. اس لیے کہ افواج اسلامیہ سے ظلم سرزد ہوئے. ظلم اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، ظلم پسند نہیں. ظلم کا بدلہ تو لیا جاتا ہے، دنیا میں لیا جاتا ہے. ظالم یہ نہ سوچے کہ بس میں نے ظلم کر لیا اور اب میں خوب پنپتا رہوں گا، خوب اپنے آپ کو خوب میں بڑھتا رہوں گا، ترقی کرتا رہوں گا، یہ نہ سوچے. بات نہیں ہے لیکن عرض کر دوں، قرآن کریم میں آیا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ سورہ ابراہیم میں ہے اور 13 پارے میں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالموں کے عمل سے. غافل نہیں، یہ ایک ایک ذرے کا علم، اور وہ چھوڑے گا نہیں ظالموں کو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو تو بس اس دن تک کے لیے مہلت دے دی ہے، اور پورا پورا بدلہ ظلم کا نہیں لیا ہے دنیا میں، کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت. قیامت کے دن تک انہیں پوری سزا دینے کے لیے مہلت دے دی، لیکن اس دنیا میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ظالم کبھی خوش نہیں رہتا، ظالم ہمیشہ اندرونی طور پر ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے. آپ جس ظالم کو بھی دیکھیں گے، اگرچہ بڑے ٹھاٹ باٹ والا ہے، اب بڑے ہی رنگ و روغن والا، بڑا چال، بہت ہی تن و توش والا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اور اس کی یہ زندگی اجیرن بن جاتی ہے. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان افواج سے کچھ ظلم سرزد ہوئے کافروں پر، اور کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں سیاسی اور فوجی اعتبار سے. جنگ آزادی ناکام، یہ جنگ لڑی تھی مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کے خلاف. جب یہ کامیاب ہو گیا انگریز اس میں، اس وقت اس نے اپنا ذہن بدلا کہ اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے تو پھر ہمیں طریقہ کار بدلنا ہوگا. اس سے پہلے جنگ آزادی سے پہلے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا فارسی زبان اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یہی زبان پڑھائی جاتی, بس سب سے پہلے ضرب اس نے لگائی اسی اسلامی ثقافت کا. خود ان کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہم یہ زبان اس لیے ہندوستان میں جاری کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کا ذہن تو انگریز بن جائے اگرچہ شکل و صورت ان کی کالی, ذہنی اعتبار سے وہ انگریز ہو جائے, شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہو, یعنی کالا انگریز بنانے کے لیے انہوں نے تعلیم دی. رنگ بدلنا تو کسی کے اختیار میں نہیں, ذہن بدل دینا اختیار ہے. جب ان کا ذہن مغربی ہو جائے گا اور انگریز زدہ ہو جائے گا تو وہ بغاوت کا خیال تک نہیں آ سکتا, ذہن بدل دیں. اور یہ بھی اسی منصوبے کے اجزاء میں سے تھا کہ اس تعلیم کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہر قسم کے دنیاوی خزانوں کا منہ کھولنا, کیونکہ انسان بہت کمزور ہے, مال کی طرف جلدی سے لپکتا ہے. یہ دو منصوبے, منصوبہ تو وہ تھا اصلی, اس کی یہ شکل تھی, چنانچہ اس پر عمل شروع ہوا. تعلیمی اصلاحات نافذ ہوں انگریز ملعون کی طرف سے, اور تمام سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لازم کر دیا گیا. ذہن یہ بن رہا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد کوئی اونچا عہدہ مل جائے گا, ورنہ کم سے کم کلر کی مل جائے گی. ان کا ایک اور دانشور یہ کہتا ہے اسی زمانے کا کہ ہم نے یہ تعلیم اس لیے رائج کی کہ ہمیں کلرک آسانی سے مل جائے. گویا غلام در غلام بنائے, کلرک کی تنخواہ 100-125 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی, 100-125 روپے دے کر غلام بنا لیا اور انگریزی پڑھا کر ذہن بدل دیا. بغاوت کا خیال نہیں آ سکتا. اس سلسلے میں جو کچھ بھی انہوں نے جتن کیے وہ آپ حضرات کے سامنے زیادہ کروں گا تو آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. صاحب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا علم کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا ہے؟ یہ بتاؤ, علم کا مقصود ڈگریاں حاصل کرنا یا منصب پر فائز ہو جانا ہے, عہدہ حاصل کرنا ہے, یہ مقصود علم ہے؟ اگر علم کا یہ مقصود ہے تو آپ نے علم کو ذلیل کیا. علم کا یہ مقصود یہ علم کی تذلیل ہے, علم کی رسوائی ہے. یہاں کیا مقصود بنا دیا؟ عہدہ مل جائے, منصب مل جائے, دنیا مل جائے, مال مل جائے اور دوسری اشیاء مل جائیں راحت و آرام, یہ مقصود, یہ علم کی تذلیل. اور پھر ذرا یہ بھی بتائیے مجھے کہ کیا کسی زبان کا جان لینا اور سیکھ لینا علم ہے؟ بتائیے. لا محال آپ یہ کہیں گے کہ یہ علم ہے. دوسرے کی زبان اور وہ بھی کافروں کی, اس کو سیکھ لینا یہ علم نہیں. ہاں زبان سیکھ لینا ضرور, زبان سیکھنے کے اندر وہی حکم ہے جو شریعت کے اندر آیا کہ اگر اچھی نیت سے کسی کی زبان کسی دوسرے کی یا غیر مسلموں کی زبان سیکھی ہے اجر و ثواب ملے گا. اور اگر دنیاوی لالچ اور دنیاوی اغراض کے لیے سیکھی ہے تو اجر و ثواب تو الگ رہا, کہیں جہنم کی طرف نہ چلا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا ایک صحابی کو. معلوم ہوا کہ کسی اچھے مقصود کے لیے غیر مسلموں کی زبان سیکھ لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب. اس لیے کہ غیر مسلموں سے آپ کی خط و کتابت ہوتی تھی, آپ دعوت اسلام کے خطوط غیر مسلموں کو بھیجا کرتے تھے, جیسا کہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ تقریباً 52 خطوط آپ نے بھیجے اور غیر مسلموں کے خطوط آپ کے پاس آیا بھی کرتے تھے. آپ کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے وہ بس دو ہی تھے, تین تھے. ایک تو مشرکین تھے یعنی بت پرست, وہ تو فتح مکہ پر سب مغلوب ہو گئے. دوسری قوم تھی عیسائیوں کی, تیسری قوم تھی یہودیوں کی, اور چوتھی قوم تھی مجوسیوں کی یعنی ایرانی. یہ مشہور قومیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کو جن کا نام زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے حکم دیا کہ تم عبرانی زبان سیکھو. عبرانی زبان یہودیوں کی. اللہ نے ان کو یہ عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ 15 دن میں زبان سیکھ لی اور لکھنا پڑھنا تھا 15 دن. ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ صرف 15 دن میں کر لیا. چنانچہ جتنے بھی خطوط اور وفود آتے تھے عبرانی زبان والے وہ ترجمانی کیا کرتے. آپ ان کو جو دعوت اسلام کے خطوط بھیجتے تو یہی انہیں سے لکھوایا کرتے تھے. تو اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر غیر مسلموں کی زبان سیکھی جائے اسلامی مقاصد کے لیے تو وہ نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن اگر دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے تو پیشہ ہے, یہ ایک ہنر ہے, ایک ذریعہ ہے معاش, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. سیکھا جوتوں کا گانٹھنا, انگریزی زبان سیکھی, جوتے گانٹھنے سے بھی معاش حاصل ہوتی ہے, اس سے بھی حاصل ہوتی ہے. حدادی اور لوہاری کا کام نہ سیکھا, انگریزی زبان سیکھ لی, اس لیے کہ حدادی سے بھی معاش حاصل ہوتی ہے, اس سے بھی حاصل ہوتی ہے. تو اگر یہ نیت نہ ہو تو یہ صرف ایک ذریعہ معاش. ذریعہ معاش کو علم قرار دے دینا میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگ اگر پڑھے لکھے ہیں علم والے ہیں مجھے سمجھا دیں کہ ذریعہ معاش کیسے علم ہو گیا. بلکہ علم کسے کہتے ہیں, اگر میں اسے بتا دوں, شاید پہلے بتایا بھی ہے میں نے آپ حضرات, کہ قرآن و حدیث کی زبان میں علم کس کو کہا جاتا ہے اسے سن لیجیے اور اس علم کو منطبق کیجیے موجودہ زمانے کے کالجوں یونیورسٹیوں پر ہے موجود یا نہیں. علم کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو کہ جس کو پڑھ کر آدمی اپنے رب کو پہچانے اور اپنے آپ کو پہچانے. یہ میں نے 2 لفظوں میں سب کر دیا. اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے یعنی اس کے حقوق پہچانے, اس کے احکام کو جانے, اور اپنا مرتبہ پہچانے کہ میں کوئی فرعون نہیں ہوں, میں تو بندہ ہوں, اللہ کا حقیر بندہ ہوں, اور مجھے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی میں نے اس. علم یہ ہے قرآن و حدیث کی زبان میں علم اس کو کہتے ہیں. اور قرآن و حدیث کے اندر جس علم کی تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے. اور قرآن و حدیث میں جن علماء کی فضیلتیں اور مراتب بیان کیے گئے ہیں وہ اسی علم کے جاننے والے ہیں, کسی دوسری زبان کے جاننے والے نہیں. تو اس طریقے سے ذہن بدلا. یہ یلغار کی اور یہ حملہ کیا تعلیمی راستے سے. حتیٰ کہ آج یہ وقت آ گیا جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. کس قدر خطرناک وقت ہے کہ وہی لوگ, وہی ہمارے بیٹے جو ان درسگاہوں سے پڑھے, آج وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں ملک میں اور شہر میں, آپ خود دیکھیں. اگر یہ علم ہے, خدا نہ کرے جن کو بتاتے علم, تو ایسے علم کو سلام جس سے یہ لوگ پیدا ہو, جس علم سے ایسی نسل پیدا ہو, تو اس علم کو تو ہمارے ملک میں رہنا ہی نہ چاہیے. تعلیمی اعتبار سے انہوں نے یہ انقلاب برپا کیا, ذہنی اعتبار سے بھی انقلاب برپا کیا. ہمارے ذہن بنتے رہے, بنتے رہے, بنتے رہے, اور یہ بناتے رہے, بناتے رہے اس چیز پر کہ میاں یہ کیا ہے, چھوڑو ان باتوں کو, پلا عہدہ حاصل کرو, عیش کرو گے, مزے کرو گے, اتنی دولت کما لو, بس آرام سے اور نچند ہو کر اپنی زندگی گزار. کیا کسی کا لینا, کیا کسی کا دینا, دوسرے کے پھٹے میں پاؤں نہ مارو. آج عام ذہن یہ قلب پر حملہ کیا کہ مسلمان کے دل میں اسلامی اقدار نہایت راسخ اور پیوستی, وہ جان دے دیتا ہے اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑتا. 1947 کے واقعات دیکھ لیجیے, کتنوں نے جان دے دی, کتنوں نے اپنے گھر لٹوا دیے, مال لٹوا دیا, سر کٹوا دیا, لیکن اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا. یہ تو 50 سال پہلے کی تاریخ ہے اس قوم کی, لیکن یہ ملعون اور یہ ہمارا دشمن, اسلام کا دشمن, اس پر راضی نہیں. اس نے اسلامی اقدار کی بندشیں ڈھیلی کی, جو مسلمان کے دل میں پیوست تھی اقدار, اس کی بندشیں ڈھیلی کرنا شروع. دو تین قسم کے نظریے عام کر کے ان اسکولوں کے ذریعے. پہلا نظریہ یہ کہ مذہب ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے, دوسرے کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہے. آج بھی یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے, لیکن اجتماعی معاملہ نہیں. اس لیے کہ مذہب اسلام صرف انفرادی نہیں ہے, اجتماعی بھی. انہوں نے اجتماعیت کو ختم کیا, کیونکہ اگر اسلامی اقدار پر اجتماع ہو جائے مسلمانوں کا, یہ زندہ نہیں رہ سکتے. ڈھیلا کرنا شروع کر, اور اس قدر ڈھیلا کیا, کیا بات ہے بھائی, اسلام مسلمان, یہ جس طرح پاپائیت ہے اسی طریقے سے اسلام میں ملائیت, یہ بہت بڑی یہ بندش تھی جسے کھول دیا ہے. حالانکہ پاپائیت اور چیز ہے اور ملہ ہونا اور چیز. علم تو تھا نہیں, ہمارے بچوں کو اسکولوں میں یہ سکھا دیا, ان کی سمجھ میں آ گئی, لہذا وہ مولوی کو پہلے 10 گالی دیتا ہے پھر نام لیتا ہے. یاد رکھیے, اگر کوئی شخص ڈاکٹروں سے متنفر ہو اور کسی ایک ڈاکٹر کو بھی وہ صحیح نہ سمجھتا ہو, غلط سمجھتا ہو, بیمار ہو جائے تو کیا ہوگا اس کا بتائیے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اہل علم سے اور علماء کرام سے رابطہ کاٹ دو, اس قوم کا تعلق ختم کر دو, اور ان دونوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل کر دو جو صدیوں میں بھی پٹ نہ سکے. نہ یہ جائیں گے ملہ کے پاس اور نہ ملہ ان کو اسلام سکھائے گا. آج کی دنیا اسی پر چل رہی ہے. یہ تو اللہ کے وہ بعض نیک بندے ہیں جن کو والدین نے اسلام ان کے دل میں پیوست کر دیا اور وہ اپنے اسلامی عمل کے لیے کسی نہ کسی مولوی سے رجوع کرنے پر مجبور ہے. لیکن اکثریت وہ ہے اسی کالج اور یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی کہ جو ملہ کے نام سے متنفر ہے. مقصود اس کا وہی کہ نہ یہ جائیں گے اس کے پاس نہ اسلام سیکھیں گے. حالانکہ آپ جانتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کوئی فن سیکھنا ہے تو اس کے ماہر کے پاس جا کر بیٹھو, اس سے حاصل ہوگا, کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا. آپ خود سوچیے کھانا پکانے کی کتابیں, اس کی ترکیبیں بہت سی اس پر کتابیں موجود ہیں, جب جی چاہے خرید لیجیے. ذرا آپ محنت کر کے دیکھیے اور مجھے دکھا دیجیے کہ بریانی پکانے کا طریقہ بہت سے مختلف طریقے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. آپ نے پہلے سے کچھ اس کے اوپر مشق نہیں کی. ذرا چاول اور یہ چیزیں لے کر پکا کے دکھا. یہ بریانی تو بڑی چیز ہے, روٹی, ذرا روٹی پکا کے دکھا لو. بغیر سیکھے ہوئے اور بغیر کسی ماہر کے پاس بیٹھے ہوئے روٹی پکا کے دکھا لو. یہ معمولی چیز ہے, اس کے اندر تو آپ ضرورت محسوس کریں کسی ماہر کی, دین کے معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں. ذرا سوچیے تو صحیح. اپنے پاکستان کے ایک دانشور کا قول مجھے بڑا پسند آیا. کافی عرصے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے, کافی عرصے پہلے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ بتایا تھا. وہ بڑے انگریزی کے پڑھے ہوئے, بہت اونچے تربیت, اونچی ڈگری ان کے پاس, اور خدا جانے یہ قانون کے بھی ماہر تھے, اس کے بھی ماہر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی زبان نے ایک کام کیا, وہ یہ کہ اسلام سے بندش ڈھیلی کر دی مسلمانوں, لیکن اب کدھر جائے مسلمان یہ نہیں بتائے. بندش تو ڈھیلی کر دی, اب یہ کہ کس طرف جائے یہ نہیں بتائے. لہذا اس زبان کو پڑھنے والے اکثر و بیشتر ذہنی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے مارے مارے پڑتے ہیں, ادھر ادھر مارے مارے پڑتے ہیں. یہ اس کا کام ہے. کیوں بتایا؟ اس نے تو اس کو تو بندش ڈھیلی کرنا, وہ کر دی. اب پھرو مارے مارے پھرو, چکرے مارو. کیسا قلب کے اوپر حملہ کیا. اور آج اس نے وہ لوگ پیدا کر دیے کہ جو خود اسلام پر حملے کرتے ہیں. مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں, مسلمان استادوں سے پڑھا ہے, لیکن خود اسلام پر حملے کرتے ہیں. ایسے لوگ پیدا کیے. یہ آپ کو تحفہ دیا اس نے, جس تحفے کی آپ قدر کیجیے. میں تو دشمنوں کے تحفے کی قدر کرتا نہیں, میں تو ٹھوکر مارتا ہوں. دشمن کون سا تحفہ دے گا آپ کو, ذرا بتائیے. اچھا تحفہ دے گا یا وہ دے گا جو اس کے نزدیک سب سے بدتر ہے. بہرحال یہ تو بات آ گئی اور اسی میں وقت گزر گیا. دیکھ لیجئے کہاں تک بات پہنچ گئی. بڑے اس کے سازشوں کے ساتھ اس نے یہ اس قوم کے ذہن کو بدلا, اس قوم کی اقدار اسلامی کے اندر ڈھیلا پن پیدا کیا اور اس قوم کے قلب کے اندر انقلاب برپا کیا, غلط قسم کا انقلاب. لیکن پھر بھی راج نہیں, سب کچھ ہو گیا. قوم نے اور امت نے ان کی ہر چیز کو قبول کیا, لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں, پھر بھی وہ خوش نہیں, پھر بھی ہمیں مٹانے کے در پہ ایٹم بم نہیں بنانا. کیوں بھائی, کیا تمہاری اجارہ داری, تم ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو پوری دنیا پر؟ تمہیں کس نے حق دیا, کس نے حق دیا تمہیں پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا؟ تم تو بناؤ, ہم نہ بنا. بالخصوص جبکہ ہمارا بغلی دشمن اس سلسلے میں ہم سے آگے بڑھ رہا, میں تم نہیں بنانا, خوش نہیں ہم. سب کچھ ہم نے دے دیا, سب کچھ ہم نے ان کی باتوں کو قبول کیا, ان کی تمام چیزوں کو ہم نے اپنا لیا, لیکن پھر بھی خوش نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ ہرگز خوش نہ ہوں گے, نہ یہودی خوش ہوں گے نہ نصرانی خوش ہوں گے, جب تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کرو. قرآن نے فیصلہ کیا, میرا اور آپ کا کسی اور دانشور کا فیصلہ نہیں, اور قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل برحق ہے. آج جو آیت میں نے پڑھی تھی, آیت پڑھی تھی, اس کے اندر اس کی مزید تفسیر اور تشریح, لیکن چونکہ اب وقت ختم ہوا اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. اگر زندگی بخیر ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں پھر ان آیتوں کے بارے میں عرض کروں گا جو آج میں نے پڑھا. خلاصہ ان کا یہ کہ موقع پڑتا ہے تو یہ تمہارے سامنے آ کے سلام کرتے ہیں, یہودیوں نصرانیوں اور غیر مسلموں کا طریقہ بتایا, یعنی جب تمہیں قوت حاصل ہوتی ہے تمہیں سلام کرتے ہیں, اور جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اس وقت یہ تمہارے اوپر بغض اور حسد اور غصے کی وجہ سے انگلیاں چباتے ہیں. اتنا غصہ ہے, انگلیاں چباتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں میرے نہیں. اور یہ بتایا کہ اگر تمہیں اچھی حالت پیش آ جائے, جیسے دھماکہ کر دیا, غمگین ہوتے ہیں سب کے منہ لٹک جاتے ہیں, اور خدا نہ کرے کوئی بری حالت تمہارے اوپر آن پڑے تو خوش ہوتے ہیں, بغلے میں جاتے ہیں. یہ دو تین باتیں ان کی بیان کی کافرانہ ذہنیت کی, کہ کافرانہ ذہنیت تمہارے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ ایسی ہے. صاحب اب بھی اگر ہم آنکھ نہیں کھولیں گے تو بتائیے کون سا وقت آئے گا ہمارے بیدار ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے, وہ ہم نے پس پشت ڈر دیا, اور یہ چیزیں کہ جو ہماری دنیا کو بھی تباہ کریں آخرت کو بھی, ان کو ہم نے اپنا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ درخواستیں حضرت آپ حضرات سے دعاؤں کی, ایک تو مجھے دعا کرانا ہے اپنے نائب بزرگ بیٹھتے ہیں پہلی صف میں خواجہ عبدالعزیز, خواجہ عزیز احمد صاحب, آج وہاں تشریف نہیں رہا, بیمار ہے, دعا کے لیے انہوں نے درخواست, دعا کی درخواست کے لیے کہا ہے. اور ایک صاحب اور ہیں, وہ آتے ہیں پابندی سے, محی الدین صاحب, ان کا بیٹا بھی بیمار ہے, اور انہوں نے ٹیلی فون پر مجھ سے دعا کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو شفا کے لیے عطا فرمائے. اور بھی ایک صاحب نے یہاں پر مجھ سے کہا ہے کہ میرا نام لیے بغیر میرے لیے دعا کرا دیں, اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا فرمائے. یہ ایک صاحب نے